السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی طرف سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کا پارٹ نمبر 15 سماعت فرمائیں۔ بچوں میں مرگی۔ بچوں میں بالعموم مرگی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ مرگی کے چھوٹے دوروں کی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی علامت بچوں میں عام طور پر 5 سال کی عمر سے شروع ہو کر 12 برس کی عمر تک رہتی ہے۔ چھوٹے دوروں کے درمیانی وقفات بدلتے رہتے ہیں، یا پھر بلوغت کے وقت یہ ختم ہو جاتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے دورے تو مٹ جاتے ہیں، بڑے دوروں کے لیے امکان باقی رہتا ہے۔ الیکٹرانک گیمز اور بچوں کی مرگی۔ جدید تحقیق سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ مرگی کا شکار ہونے والے بچوں کی ایک بڑی تعداد کے مرض میں مبتلا ہونے کا ایک بڑا سبب کمپیوٹر گیمز ہیں۔ میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض بچوں کے دماغ بڑے حساس ہوتے ہیں۔ مرگی کا شکار ہونے والے 30 سے 40 ہزار بچوں میں سے 5% کمپیوٹر گیمز کے باعث اس مرض کا شکار ہوئے تھے۔ جاپان میں میڈیکل چیک اپ کے ذریعہ دیکھا گیا کہ 200 ایسے بچے جو پہلے مرگی کے مریض نہ تھے، محض کمپیوٹر گیمز کی وجہ سے اس مرض کا شکار ہوئے۔ فرانس میں حال ہی میں یہ بات منظر عام پر آئی ہے کہ کم از کم 15 ایسے بچے تھے جو کمپیوٹر گیمز کے باعث مرگی کا شکار ہوئے۔ باحوالہ مجلۃ العلوم والتقنیہ عدد۔ وہ علامات جو مرگی کے مرض کا شکار لوگوں کو ممیز کرتی ہے۔ نمبر 1، دوسروں کو دشمنانہ نظروں سے تکتے رہنا۔ نمبر 2، اپنی رائے پر شدید اصرار کرنا اور دوسروں کی غلطی معاف نہ کرنا۔ نمبر 3، سخت بے لچک جذبات اور تاثرات کا اظہار کرنا۔ نمبر 4، کبھی کبھی بلا جواز دوسروں پر پھٹ پڑنا۔ نمبر 5، دوسرے لوگوں کو اکثر اوقات گفتگو اور معاملات میں دھوکہ دینا۔ نمبر 6، مگر دوسروں سے ہر وقت نرمی اور تعاون کی توقع رکھنا۔ نمبر 7، ایسا شخص متلون مزاج ہوتا ہے، کبھی محبت کبھی نفرت، کبھی اہتمام کبھی غفلت، کبھی نرم مزاجی کبھی سخت گیری اس کی علامت ہوتی ہیں۔ نمبر 8، وہ حساس طبیعت ہوتا ہے اور جلد ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، امن اور اطمینان کے عدم احساس کے نتیجہ میں شدید پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ مرگی کا علاج۔ حقیقت میں مرگی کے علاج میں نفسیاتی طریق علاج کے ماہرین کا بڑا کردار ہے۔ یہ لوگ مرگی کی نوعیت کی تشخیص اور دماغ کے لیے ضروری پلاننگ کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسے مریض کا ضروری علاج، چاہے وہ دعاؤں کے استعمال سے ہو یا آپریشن سے یا نفسیاتی تدابیر سے، جیسا بھی طبیب مناسب سمجھے کرے، لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مرگی کے مریضوں کے لیے چند مفید ہدایات یہاں ذکر کر دوں، جنہیں ڈاکٹر حضرات بھی ایسے مریضوں کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے مریض کو ان کاموں سے منع کر دیا جائے جو اسے خطرے سے دوچار کر سکتے ہوں، جیسے تیراکی، ڈرائیونگ اور بلند جگہوں پر چڑھنا وغیرہ۔ نمبر 2، روشنی کی بلند لہروں کی طرف تسلسل سے دیکھنا، جیسا کہ بچوں کے لیے کمپیوٹر گیمز اور بڑوں کے لیے ٹیلی ویژن اور سینما وغیرہ کی اسکرینیں۔ نمبر 3، گھر والوں کو چاہیے کہ وہ مریض کے بارے میں حد سے زیادہ اہتمام اور نگرانی سے کام نہ لیں، اور نہ ہی مریض کی تکلیف پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کریں۔ نمبر 4، مریض کے سلوک اور مشاکل کے نتیجہ میں گھر والے اس کو مشتعل کرنے کی کوشش کریں، نہ اس کے ساتھ سختی، دباؤ اور خوف زدہ کرنے اور ڈرانے دھمکانے کا رویہ اختیار کریں۔ نمبر 5، ڈاکٹر صاحبان کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں اور مریض کو وقت مقررہ پر دوائی استعمال کروانے میں غفلت سے کام نہ لیں۔ نمبر 6، مریض کو بیدار رکھنے والی اور خوش اور جوش دلانے والی کھانے پینے کی اشیاء سے دور رکھیں، جیسے سگریٹ نوشی اور مرچ مسالہ والے کھانے۔ مرگی کی دوسری قسم جو جنات و شیاطین کے اثر سے ہوتی ہے، اس کا علاج ان لوگوں کے پاس ملے گا جو قرآن کریم کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ غمناکی۔ غمناکی کا معنی ہے شدید افسردگی اور دباؤ کا شکار رہنا۔ یہ دور حاضر کے مشہور نفسیاتی امراض میں سے ایک ہے، بلکہ یہ سب سے زیادہ پھیلنے والا نفسیاتی مرض ہے۔ جہاں تک معمولی رنج و غم کا تعلق ہے تو یہ انسان کے فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ کوئی شخص اس سے بچ نہیں پاتا، حتیٰ کہ مومن بھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما النجوى من الشیطان لیجزن الذین آمنوا۔ کانا پھوسی ایک شیطانی کام ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو رنج پہنچائے۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 15۔ مگر جب یہ رنج زیادہ ہو جائے اور انسان کو اپنی گرفت میں لے لے تو یہ غمناکی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ غمناکی کی علامات: نمبر 1، تنگی اور غم کا احساس ہوتے رہنا۔ نمبر 2، کھانے کی رغبت کم ہو جانا۔ نمبر 3، روزمرہ کی امور سے توجہ ہٹ جانا اور نسیان محسوس کرنا۔ نمبر 4، نیند کا بار بار منقطع ہونا اور وزن کا کم ہو جانا۔ نمبر 5، جنسی رغبت میں کمی۔ غمناکی کے اسباب: اس مرض کے اسباب کی دو قسمیں ہیں، خارجی اسباب اور داخلی اسباب۔ اولاً خارجی اسباب، یہ وہ اسباب ہے جو انسان کی ذات سے باہر وقوع پذیر ہوتے ہیں، جیسے دنیا میں ہونے والے مختلف واقعات، مثلاً کسی عزیز کا وفات پا جانا، مال کا جاتے رہنا، یا معاشرتی مقام و مرتبہ کا ضائع ہو جانا۔ اس طرح کے واقعات پیش آنے پر اگر انسان کے پاس ایمان کی طاقت نہ ہو تو وہ ان حوادث سے شدید طور پر متاثر ہوتا ہے اور بہت سے مراحل سے گزر کر بالآخر غمناکی کی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ثانیاً، داخلی اسباب، ان اسباب کا تعلق انسان کی داخلی اعضائی ترکیب و تشکیل سے ہوتا ہے، جیسے دماغ کے خلیوں میں یا تھائیرائیڈ گلینڈ کی رطوبت میں یا مخصوص وٹامنز کی مقدار میں کمی واقع ہو جانا وغیرہ۔ غمناکی کا علاج: چونکہ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے اس لیے اس کا علاج بھی قرآن و سنت سے ہونا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب اس کا تعلق خارجی اسباب سے ہو۔ چنانچہ مریض کو اللہ تعالیٰ اور قضاء و قدر پر ایمان رکھنے کی ترغیب دی جائے، اسے صبر کرنے والوں کے اجر سے آگاہ کیا جائے، اور صحابہ اکرام اور سلف صالحین کی سیرت سے صبر و شکر کی مثالیں دی جائیں۔ اسی طرح اس سے کہا جائے کہ وہ ان دعاؤں اور اذکار کو کثرت سے کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غم، رنج، فکر اور کرب کی ازالہ کے لیے ثابت ہیں۔ ان دعاؤں میں سے کچھ ذیل میں درج کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنج و مشقت کے حالات میں یہ دعا پڑھتے تھے: نمبر 1، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم۔ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے جو عظمت والا تحمل والا ہے، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے جو عرش عظیم کا رب ہے، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جو عرش کریم کا رب ہے۔ باحوالہ متفقن علیہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 6346، صحیح مسلم حدیث نمبر 2730۔ نمبر 2، جامعہ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی غم یا مصیبت پہنچتی تو آپ کہتے تھے: یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے زندہ، اے سب کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے فریاد کرتا ہوں۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 3524۔ نمبر 3، اور ترمذی ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو آپ اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے اور کہتے: سبحان اللہ العظیم، وإذا اجتهد فی الدعاء قال یا حی یا قیوم، پاک ہے اللہ عظمت والا، اور جب دعا میں بہت کوشش کرتے تو کہتے: اے زندہ، اے سب کو تھامنے والے۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 3436۔ نمبر 4، اور سنن ابی داؤد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دعوت المقروبی اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شعنی کلہ لا الہ الا انت۔ مصیبت زیادہ شخص کو یہ دعا پڑھنی چاہیے: اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر، میرے تمام کام سوار دے، کوئی معبود برحق نہیں سوائے تیرے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5090۔ نمبر 5، اور سنن ابی داؤد ہی میں اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: کیا تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ سکھلا دوں جنہیں تم رنج و مصیبت کے وقت پڑھ سکو؟ کہو: اللہ اللہ ربی لا اشریک بہ شیئا وفی روایتی انہا سب او مراتن، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی، اور ایک دوسری روایت میں ان کلمات کو 7 بار دہرانے کا ذکر ہے۔ باحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 1525۔ نمبر 6، مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی بندے کو کوئی فکر یا غم لاحق ہو تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن اماتک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسمی ہوا لکا سمیتا بہی نفسکا او انزلتہو فی کتابکا او علمتہو احدا من خلقکا او استأثرت بہی فی علم الغیب اندکا ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب حمی الا اذهب الله حزنه وهمه وابداله مقانه فرحا، اے اللہ میں یقیناً تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے اور تیری کنیز کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا ہر حکم جاری و ساری ہے، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ مبنی بر انصاف ہے، میں تیرے ہر اس خاص نام کے ذریعے تجھ سے درخواست کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا اسے اپنے ہاں علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی ہے اور کسی کو نہیں بتایا، میں درخواست کرتا ہوں کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا علاج اور میرے فکر کا دافیہ بنا دے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا غم اور فکر دور کر دے گا اور اس کی جگہ خوشی نصیب فرما دے گا۔ باحوالہ مسند احمد۔ نمبر 7، سنن ترمذی میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوتو زنونی از دعا وہو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فانہ لم یدعو بها رجل مسلم فی شیئ قط الا استجاب اللہ له۔ مچھلی والے پیغمبر کی دعا، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکار رہے تھے، کوئی نہیں معبود برحق تیرے سوا، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ کوئی بھی مسلمان آدمی کسی بھی پریشانی میں یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ سنن الترمذی، حدیث نمبر 3505۔ انی لعالم کلمتا لا یقولها مقرب الا فرج اللہ عنہ کلمات اخی یونس۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی بھی مصیبت زیادہ شخص اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور فرما دیتا ہے، وہ میرے بھائی یونس کی دعا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ انصار کا ایک شخص جسے ابو امامہ کہا جاتا تھا مسجد میں غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، یا ابا امامتا مالی اراکا جالسن فی المسجد فی غیر وقت الصلاۃ قال ہموم لازمتنی ودیون یا رسول اللہ قال افلا اعلمک کلاما اذا قلته اذهب اللہ ہمک وقضا عنک دینک قال قلت بلى يا رسول الله قال قل اذا اصبحت واذا امسيت اللهم اني اعوذ بك من الهم من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال ففعلت ذلك فأذهب الله حمي وقضى عني ديني۔ ابو امامہ کیا بات ہے، میں تمہیں نمازوں کے اوقات کے علاوہ مسجد میں بیٹھے دیکھتا ہوں۔ ابو امامہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں کی قرض اور پریشانیوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک دعا نہ سکھلا دوں کہ جب تم اس کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیاں دور فرما دے گا اور تمہارا قرض بھی اتار دے گا۔ ابو امامہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، ضرور سکھلائیے اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، جب تو صبح کرے اور جب شام کرے تو کہا کر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں پریشانی اور غم سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجزی اور کاہلی سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی اور کنجوسی سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے تسلط سے۔ ابو امامہ کہتے ہیں، میں نے یہ دعا آپ کے ارشاد کے مطابق پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانیاں دور فرما دی اور میرا قرض بھی اتار دیا۔ باحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 1555۔ نمبر 9، اور سنن ابی داؤد میں ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ذی مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کی راہ میسر فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ باحوالہ سنن ابی داؤد، حدیث نمبر 1518۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کثرت همومه وغمومه فلیکثر من قولی لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جس شخص کی پریشانیاں اور رنج و غم زیادہ ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، یعنی برائی سے بچنے کی کوئی ہمت اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں ثابت ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ترمذی میں ہے کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ کتاب و سنت سے ماخوذ 14 علاج ہم غموں، حزن اور پریشانی کے مرض کے لیے ذیل میں درج کیے جا رہے ہیں، اگر اس کے اسباب خارجی ہوں۔ نمبر 1، توحید ربوبیت۔ نمبر 2، توحید الوحیت۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا، اس بیان سے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے یا انہیں بلا سبب پکڑتا ہے۔ نمبر 4، بندے کا اعتراف کرنا کہ وہ خود ہی ظالم ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے محبوب ترین ناموں اور اس کی صفات کے ذریعے وسیلہ پکڑنا، ان میں سے جامع ترین نام الحی اور القیوم ہے۔ نمبر 6، اللہ اکیلے سے ہی مدد طلب کرنا۔ نمبر 7، بندے کا اقرار کرنا کہ وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ پر بھرپور توکل کرنا اور اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کرنا، نیز اس بات کا اعتراف کرنا کہ بندے کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اس کو پھیرتا ہے، اور یہ کہ اس کا حکم بندوں میں جاری و ساری ہے اور اس کا فیصلہ ان کے بارے میں عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ نمبر 9، یہ کہ بندہ اپنے دل کو قرآن کے باغیچوں کی سیر کروائے، شبہات اور شہوات کے اندھیروں میں قرآن ہی سے روشنی حاصل کرے۔ نمبر 10، کثرت سے استغفار کرنا۔ نمبر 11، کثرت سے توبہ کرنا۔ نمبر 12، اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا۔ نمبر 13، نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 14، اپنی ذات سے برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت کی نفی کرنا اور ان کو اس کی طرف تفویض کرنا جس کے ہاتھ میں توفیق ہے۔ لیکن اگر اس حزن و غم کے اسباب داخلی ہوں تو اس کا علاج نفسیاتی طب میں مل سکتا ہے، خاص طور پر اس صورت میں جبکہ طبی آلات اور مشینیں دماغ کے خلیوں اور ہارمونوں میں نقص کی نشاندہی کر دیں۔ لیکن اگر کوئی طبی سبب واضح نہ ہو تو قرآن کریم سے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ غمناکی جنات کے اثر کی علامات میں سے ایک ہے، جبکہ قرآنی علاج اور نفسیاتی طریق علاج میں کوئی تعارض بھی نہیں پایا جاتا۔ قلق بے چینی۔ بے چینی حرکت اور اضطراب کا نام ہے اور یہ اطمینان کی ضد ہے۔ قلق ایک نفسیاتی مرض ہے جس میں تناؤ، خوف اور اندیشے شامل ہوتے ہیں، چاہے یہ قلق متعین امور سے متعلق ہو یا مبہم امور سے۔ کبھی یہ مرض خاصا پرانا بھی ہوتا ہے۔ قلق ایک عام پائی جانے والی کیفیت ہے، قریباً ہر شخص مخصوص حالات میں اس سے متاثر ہوتا ہے، لیکن ہر شخص کی حالت اس سے بچاؤ کے اعتبار سے، اس سے معنوی حفاظت کے لحاظ سے، ذاتی صلاحیت اور قلق کو محسوس کرنے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص کو اپنے مخصوص دائرہ کار میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، ان کی نوعیت کے اعتبار سے آدمی پر اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ قلق کی علامات: نمبر ایک، دل کے مقام پر درد محسوس ہونا اور دل کی دھڑکن کا غیر منظم ہونا۔ نمبر دو، آدمی کو ہلاکت کا خوف رہنا اور عدم استقرار کی کیفیت سے دوچار رہنا۔ نمبر تین، مسلسل شدید سر درد کا شکار رہنا۔ نمبر چار، نیند میں کروٹیں بدلنا اور بے خوابی کا شکار رہنا۔ نمبر پانچ، یادداشت میں کمزوری اور غور و فکر میں دشواری محسوس کرنا۔ ان کے علاوہ بھی قلق کی بہت سی علامات ہیں۔ قلق کے اسباب: بہت سے واضح یا غیر واضح امور کے بارے میں بے چینی اور خدشات کا شکار رہنا۔ انسان کو ایک جانب سے اپنی طرف کھینچنے والی پرکشش چیزوں اور ان کے راستے میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کے درمیان حالت کشمکش کا برپا رہنا۔ دماغی یا جسمانی درماندگی کا شکار رہنا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے منسلک رہتی ہیں۔ جیسے جیسے قلق کی مدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہ پرانا مرض بنتا چلا جاتا ہے اور لاغری اور درماندگی کی علامات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر مختلف جسمانی بیماریوں کا ظہور ہوتا ہے، جیسے دل کی بیماری، بلڈ پریشر، معدے کا زخم، آنتوں کا زخم، بڑی آنت کی سوزش اور اس طرح کی بہت سی جسمانی بیماریاں سامنے آتی ہیں۔ قلق کا علاج: جب یہ معلوم ہو گیا کہ قلق اطمینان کی ضد ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اس مرض سے بچاؤ کا طریقہ اور علاج بھی بتلا دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ہوتا ہے، خبردار رہو، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 28۔ جب قلق کا سبب خوف اور اندیشے ہوں، تو اسلام نے اس مشکل کا علاج تجویز کر دیا ہے۔ انسان کا خوف تین بنیادی امور سے متعلق ہوتا ہے: رزق، موت اور بدبختی یا خوشبختی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ تمام امور اپنے ذمے لے لیے ہیں۔ رزق کے بارے میں اللہ عزوجل کا فرمان ہے: وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور بہت سے جاندار ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 60۔ نیز فرمایا: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ تعالیٰ سب کا روزی رسا، قوت والا، زور آور ہے۔ سورہ الزاریات آیت نمبر 58۔ نیز فرمایا: وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ تمہارا رزق اور تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ سورہ الزاریات آیت نمبر 22۔ اور موت کے بارے میں فرمان الہی ہے: وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ افلا تعقلون۔ وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا مالک بھی وہی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ سورہ المؤمنون آیت نمبر 80۔ اسی طرح بدحالی و خوشحالی، نقصان اور نفع کا معاملہ ہے۔ یہ تمام امور اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہیں، بلکہ انسان ماں کے پیٹ ہی میں ہوتا ہے جب یہ اشیاء اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ قلق دراصل انسان کی اندرونی کشمکش کے وجود میں آتا ہے، یہ کشمکش ایک جانب سے پرکشش چیزوں اور ان تک پہنچنے میں پیش آنے والی رکاوٹوں کے درمیان ہوتی ہے، تو ایسے میں قرآن مجید ایک مسلمان کی تربیت اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ اسے ہمیشہ اتباع حق کی تلقین کرتا ہے، اور انسان کی رغبات و خواہشات کی اصلاح کرتا ہے، وہ انہیں ان کے صحیح مقام پر رکھتا ہے۔ اسلام انسانی جسم اور نفس کی فطری خواہشات سے متصادم نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ پیغمبر اسلام ہے جو ایک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں: میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں تو کبھی افطار بھی کرتا ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ باحوالہ صحیح البخاری حدیث نمبر 5063، صحیح مسلم حدیث نمبر 1401۔ تو اسلام ان تمام ضروریات اور خواہشات کو ان کے صحیح مقام پر رکھتا ہے۔ اسی طرح عبادات جیسے نماز، ذکر الہی، تلاوت قرآن مجید، ان میں سے ہر ایک عبادت نفس انسانی میں اطمینان پیدا کرتی ہے، انسان کا اللہ عزوجل سے تعلق قائم کرتی ہے، انسان کو روحانی طاقت عطا کرتی ہے، اس کو خوف و اندیشہ ہائے دور دراز سے بچاتی ہے اور اس کی تنہائی کے احساس کو زائل کرتی ہے، اس لیے کہ ان عبادات کے باعث انسان اپنے خالق و آقا اور مدبر الامور رب کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ جب آپ پر کوئی مشکل معاملہ آن پڑتا تو آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ باحوالہ مسند احمد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔ چنانچہ نماز آپ کے دل کی راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ لہذا قرآن و سنت میں انسانی زندگی کے لیے کامل پروگرام موجود ہے، اس میں قلق اور پریشانی کے ہر اثر کے لیے بچاؤ، علاج اور کلی خاتمے کا سامان موجود ہے۔ ایک درست مسلمان کی صفات، نفسیاتی صحت کا معیار، ایمان کے شعبہ جات۔ ایک متقی مومن ہی ایمان کے ضوابط کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے ایمان کی حالت کو فرائض اور ضوابط کی ادائیگی کے اعتبار سے ایک ہی لفظ سے بیان کرنا چاہیں تو تقوی ایسا لفظ ہے جو اس ایمانی حالت کو بیان کر سکتا ہے۔ چنانچہ متقی مومن وہ ہے جو ایمان کے ضوابط کی تکمیل کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ کی منع کردہ اشیاء سے اجتناب کرتا ہے۔ شیب شعبہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے کسی ایک چیز کے مختلف ٹکڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا درجہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے۔ باحوالہ صحیح البخاری۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کو بالعموم اور مریض لوگوں کو بالخصوص ایمان کے ان شعبہ جات کی تکمیل کی بے حد ضرورت ہے۔ اسی طرح انہیں جناتی اثر، جادو اور نظر کے ذریعے پیدا ہونے والے نفسیاتی امراض کے بچاؤ اور علاج کے لیے عوامل اور نواحی کو جاننے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہی نہیں بلکہ انہیں تمام امراض کے بچاؤ اور علاج کے لیے کتاب و سنت ہی سے رجوع کرنا چاہیے۔